پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دربار ولید سے باہر نکلے، دوسرے دن مدینہ کی گلیوں میں مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو مروان نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کرتے تو بہتر تھا، اس میں بھلائی تھی آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، اذ بولیت الامہ براع مثل یزید، جب امت دو چار ہو جائے ایسا حکمران سے جو یزید جیسا ہو۔ یزید جیسا حکمران امت کا حکمران بن جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، سابقہ ادیان الہی بھی ختم ہو گئے ہیں، اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ ہے، اور سابقہ ادیان الہی کتب الہی بھی خدا کی طرف سے تھا، اور اسی طرح سے اسلام، جبکہ اسلام میں ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے اسلام بغیر کم و کاست تا روز قیامت باقی رہنے کی ضرورت تھی۔ اب ختم نبوت کی جواز کے لیے اور اسلام تا روز قیامت باقی رہنے کے لیے اسلام نے جو انتظام کیا وہ تھا قرآن و عترت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرا میرے عترت۔ تو یہ دونوں اسلام کے حفاظت کے، اسلام کے بقا کے ذمہ دار ہے، خدا نے، پیغمبر نے، دین اسلام نے انتظام کیے اپنے اندر اپنی حفاظت کا ذریعہ، ایک قرآن، دوسرا عترت۔ قرآن دستور ہے، عترت اس دستور کی تشریح کرنے والا، اس دستور کو سمجھنے والا۔ قرآن دستور ہے، عترت اس دستور کے نافذ کرنے والا۔ قرآن خاموش ہے، صامت ہے، عترت قرآن ناطق ہے، زندہ قرآن ہے۔ تو اسی لیے یہ انتظام ہوا حفظ دین کے لیے، امامت کا انتظام ہوا اسلام میں۔ دوسری طرف سے منافقین کا ہدف اسلام کو مٹانا تھا، ختم کرنا تھا، اس لیے امام حسین فرماتے ہیں اگر یزید اقتدار پر آ گیا اسلام کو الوداع کہنا پڑے گا، اور ظاہر جو احکام اسلام کے محافظ خود شرابی ہو، خود ہر غلط کام کرنے والا ہو، وہ کس طرح سے احکام اسلام کو نافذ کر سکتا ہے؟ اسلام کے علم بردار خلیفہ رسول خدا کے مدعی اگر خود دشمن رسول خدا ہو، کس طرح سے پیغمبر کی خلافت کر سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا اس میں ہی فرمایا انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فان السنہ قد امیتت و ان البدعہ قد احیت میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ سنت رسول سے مراد پیغمبر کے راہ و روش۔ سنت کے کئی معنی ہے اور یہاں پر معنی ہے راہ و روش پیغمبر۔ تو پیغمبر کے راہ و روش مٹ گئی ہے، فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، پیغمبر کے راہ و روش میں قرآن بھی شامل ہے، یعنی پیغمبر قرآن پر بھی عمل کرتے تھے، آپ کے راہ و روش کو معین کرنے والی کتاب قرآن تھی۔ قرآن بلکہ داستان سیرت پیغمبر ہے، قرآن در حقیقت پیغمبر کی زندگی کے تمام مراحل میں مناسبات کی وجہ سے، انہی مراحل کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اسی لیے یہ پیغمبر کے رسم و روش، راہ و روش باقی نہ رہے، در حقیقت قرآن کے بھی الفاظ شاید باقی ہے لیکن حقیقت قرآن نابود ہو گئی ہے، حقیقت سنت نبوی نابود ہو گئی ہے، سیرت نبوی نابود ہو گئی ہے۔ آپ نے منا کے میدان میں فرمایا انی اخاف ان یندرس ھذا الامر، مجھے خوف ہے کہ یہ دین مندرس ہو جائے، مٹ جائے۔ مندرس فرض کی جگہ راستہ ہے، راستہ کے نشانات مٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مندرس ہو گیا، بلڈنگ ہے بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، کچھ آثار نشانی کچھ باقی نہ ہو، مندرس ہو گیا۔ مجھے خوف یہی ہے کہ یہ امر، یہ دین، یہ حقیقت مندرس ہو جائے اور وَيَذْهَبَ الْحَقْ، حق چلا جائے، حق مٹ جائے۔ تو اسی لیے آپ کے قیام کا یہی ہدف تھا، ایک اہم ہدف یہی تھا، دین کے بقا خطرے میں۔ سابقہ ادیان چنانچہ خطرے میں پڑ گئے، ان کا حتیٰ 124,000 انبیاء میں سے 25 کا نام باقی ہے، 104 کتابوں میں سے صرف قرآن ہے، باقی توریت انجیل زبور کے کچھ ٹکڑے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں ہے کون سا کلام اللہ ہے کون سا کلام اللہ نہیں ہے۔ تو یہ خطرہ اسلام کے لیے بھی تھا، تو اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جب بنی امیہ پیغمبر کے دشمن تھے، بلکہ بنی امیہ قبل از اسلام بنی ہاشم کے دشمن تھے۔ مصر کے عظیم مصنف محمود عقاد لکھتے ہیں بنی ہاشم فضیلتوں کا خاندان تھا، قبل از اسلام بھی بن امیہ پستیوں کا، رزیلتوں کا خاندان تھا، قبل از اسلام بھی۔ رزیلت یعنی بری صفات، برے کردار کے مالک تھے، قبل از اسلام یہ حالت تھی۔ جب پیغمبر خدا نے اعلان نبوت کیا، اس وقت بنی امیہ پیغمبر کے مقابلے پر آئے، اور جتنی جنگیں پیغمبر کے ساتھ لڑی گئی ان میں بن امیہ قیادت کر رہے تھے، یا کم از کم دوسری شخصیت ان کی تھی، ان میں سب سے نمایاں شخصیت ابو سفیان کی شخصیت۔ تو مسلسل پیغمبر خدا کے مقابل میں شکست کھاتے رہے۔ فتح مکہ کے رات کو جب حضرت عباس سے اس کی ملاقات ہوئی، پیغمبر کے چاچا حضرت عباس اور اس کے درمیان رفاقت تھی، آدھی رات کو وہ گھومنے کے لیے آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ صحرا آگ سے بھری ہوئی ہے۔ عباس سے ملاقات ہوئی تو عباس سے پوچھا یہ کیا ہے، کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر خدا ہے اور یہ لشکر پیغمبر ہے۔ بہت پریشان ہو گیا، اتنی بڑی لشکر، کہا کہ ملک ابن اخی کے عظیم، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت عظیم ہو گئی ہے۔ تو عباس نے کہا ایسی بات نہ کہو، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، آؤ میں آج پیغمبر کی خدمت میں تمہیں لے جاتا ہوں، تمہارے لیے امان لاتا ہوں، امان نامہ حاصل کرتا ہوں، تم نے بڑے گناہ کیے، بڑے جرم کیے، بڑے نقصانات پہنچائے اسلام کو، یہ ایک موقع ہے، کل اگر شہر فتح ہو گیا تمہارے لیے خیر نہیں ہے، دونوں آ گئے، موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے، دونوں آ گئے، دونوں آ کر پیغمبر کی خدمت میں عباس نے پیش کیا ابو سفیان کو. ابو سفیان سے پیغمبر نے پوچھا کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا خدا پر؟ کہا کہ خدا پر مجھے یقین آیا، آپ کو جتوایا خدا نے ہم پر. کیونکہ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، خدا کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے. یہ صاف قرآن میں ہے، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تو اسی لیے یہ ماننا تعجب کی بات نہیں تھی خدا کو ماننا، لیکن خدا کے ساتھ برابر بتوں کو بھی مانتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں میری رسالت پر یقین نہیں آیا؟ کہا کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے. تو عباس جو عباس کے نزدیک کھڑا تھا فوراً کہا کہ بھئی تم قبول کرو ورنہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت پر بھی یقین آ گیا وغیرہ، حضرت عباس کے بتانے پر. اور پھر پیغمبر اس کے دل کو جذب کرنے کے لیے اس کے گھر کو امن کی جگہ بنایا مکے میں، امن کے کچھ مقامات، ان میں سے ایک ابو سفیان کے گھر، تاکہ یہ لیڈر ہے، اگر اس کو کوئی حیثیت دے دے تو جذب ہوتا ہے. عرصے تک پیغمبر کی دشمنی تھی، ایک دم دشمنی ختم ہونا مشکل ہے، اور پیغمبر چاہتے تھے کم از کم خون ریزی سے مسائل حل ہو جائے. تو ایک لیڈر اگر راہ راست پر آ جائے بہت فائدہ ہو سکتا تھا. مکہ کا سب سے بڑا نام تھا ابو سفیان. تو اس کے گھر کو امن کی جگہ بنایا، جبکہ اس کی بیوی اور بیٹے نے سختی کے ساتھ اس کو ٹھکرایا، کہا کہ تم ڈر گئے ہو، تم وہ او یہ ہو. بہرحال اس نے کہا ایسی بات نہیں، تم فوج کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کیا ہے حقیقت. تو بنی امیہ نے فتح مکہ کے بعد دیکھا کفر کے ساتھ ہم نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے نفاق کے راستے کو اپنایا، کفر باطن میں، ظاہر میں اسلام. حضرت عمار کا جملہ ہے، استسلموا ولم یسلموا. بنی امیہ نے ہتھیار ڈال لیا ہے، تسلیم ہو گئے ہیں، مسلمان نہیں ہو گئے. حضرت علی نے اگرچہ بنو امیہ کے نام نہیں لیا، لیکن اس قسم کے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا استسلموا ولم یسلموا. ان لوگوں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے اسلام کے سامنے، مسلمان نہیں ہوئے. اسی لیے پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد کفر کا علم بلند کیا بہت سونے، اور کچھ لوگ بڑے چالاک تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، اسلام پر بظاہر باقی رہے تو ہمارا مقصد زیادہ حل ہوگا بغاوت کے بنسبت، بغاوت کچل دیے گئے. تو عرض یہ ہے کہ بنی امیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا نفاق. نفاق میں کیا کیا؟ سب سے پہلے اقتدار سے آل محمد کو محروم کیا. آپ جانتے ہیں، آپ خود دیکھیے ابھی تاریخ اسلام کو، ابھی ادھر بیٹھ کر تاریخ اسلام کو دیکھیے. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ ابو سفیان نے، سارے جنگوں میں قیادت کر رہا تھا، اور پیغمبر کے خلاف جنگوں کی قیادت اور مالی معاونت کرنے والا ابو سفیان تھا، بنو امیہ تھے. اور یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا. اور پھر حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا، اور نہ صرف قتل کرنا بلکہ ان کے اعضاء و جوارح کو کاٹ کر ان کے جگر کو چبانے والی ابو سفیان کی زوجہ تھی، کتنی کینہ. ابو سفیان کی زوجہ کے قریب ترین عزیز اور ابو سفیان کے قریب ترین عزیز جنگ بطن میں علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے. عرب کی دشمنی معروف ہے، مزید دشمنی بڑھ گئی. اور بدر کی جنگ سب سے اہم جنگ تھی، اس میں لشکر کفر کو علی نے اس طرح سے شکست دی. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خاندان نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا، یعنی اس خاندان کو دیکھیے، ابو سفیان کو دیکھیے، اس کے زوجہ کو دیکھیے، امیر شام کو دیکھیے، اقتدار پر قابض ہوا، امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا، علی کو شہید کرنے میں وہ انتہائی مؤثر کردار اس نے ادا کیا اور اس کے پوتے نے حسین کو شہید کیا. آپ اس مسئلے میں دیکھیے اسلام کی خدمت کرنے والے کون ہیں؟ آل محمد. سب کے سب شہید ہو گئے, بلکہ ام المؤمنین خدیجہ جس کے پیغمبر اتنی تعریف کرتے تھے, جس کی مال و دولت کے ذریعے اسلام کی اتنی خوب خدمت ہوئی, ان کے بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن یعنی پیغمبر کے خاندان سب سے مظلوم خاندان ہے تاریخ اسلام میں, سب شہید, سب اسیر, سب مظلوم, سب غریب, ان کے ماننے والے بھی غریب مظلوم, پوری تاریخ میں ان پر ظلم ہوتا رہا. دوسری طرف سے دشمنان پیغمبر کو دیکھیے, ابو سفیان دشمنان پیغمبر میں سر فہرست نمایاں, اور اس کی زوجہ, اس کے بیٹا, اس کے پوتا اقتدار پر آئے, مسلمانوں کے حکمران بن گئے. یہ عجیب مذاق ہے تاریخ اسلام میں, یہ آپ کے سامنے ہی کیا ہوا. تو اس کے لیے بنو امیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے علم نفاق کو بلند کیا, علم کفر کو چھپایا, بظاہر مسلمان, استسلموا ولم یسلموا. اس کے بعد اقتدار پر جو بھی آتا تھا اس کے ساتھ آ کے مل جاتے. پہلا علی سے کہا آپ اپنے حق لے لو, میں مدد کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور پورے مسلمان ختم ہو جائے. پہلا مقصد تو اسلام کو ختم کرنا تھا, لیکن علی نے اس کو ٹھکرایا, فرمایا کبھی تم اسلام کے حق میں کام کرنے والا نہیں ہو, کبھی تمہارے دل میں اسلام کے نسبت میں اچھے جذبات نہیں تھے. اس کو ٹھکرایا, لیکن پھر وہ اقتدار والوں کے پاس گئے, اقتدار والوں سے ان کو حکومتیں ملی, مال و دولت ملی, طاقت ملی, اتنی طاقت ملی کہ خلیفہ جب زخمی ہو گئے, دنیا سے جانے لگے, تو شورا میں کہا اگر آپ لوگ متفق ہو جائیں نہیں ہوں گے. اصحاب پیغمبر سے کہتے ہیں, شورا کے چھ بڑے شخصیات سے کہتے ہیں اگر آپ لوگ اختلاف کریں گے تو شام سے امیر شام آئے گا اور قابض ہو جائے گا. اس حد تک طاقتور بنایا تھا ان کو, یعنی دشمنان اسلام کو اتنے طاقتور بنایا تھا کہ اگر مدینے میں اصحاب پیغمبر میں اختلاف ہو جائے وہ آ کر قبضہ کر سکتا ہے. یہ سوچ سمجھ کر یہ کام کیا گیا تھا. تو بنی امیہ اس طرح سے آگے بڑھتے گئے. یہی ابو سفیان ایک دفعہ نابینا تھا, آخر عمر کسی بچے سے کہا مجھے حضرت حمزہ کی قبر تک لے جاؤ. وہ بچہ امام حسین تھے لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سکا. حضرت امام حسین کی قبر پر گیا, حضرت کیا نام, حضرت حمزہ کی قبر پر گیا, کہا حمزہ جس اسلام کے درخت کو تم نے اپنے خون کے ذریعے آپ یاری کی ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا. آپ دیکھ رہے ہیں, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن منافقت کے ساتھ بہتر کام کر سکتے تھے. اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنا, یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. منافقین کامیاب ہو جاتے کس کی وجہ سے؟ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے, لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے. دشمنان اسلام اسلام کو استعمال کرتے اسلام کے خلاف, مخلصوں کے خلاف. تو امیر شام جب اقتدار پر آئے, مغیر بن شعبہ گیا تھا شام تاکہ, کیونکہ یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ خلیفہ کوفہ کے گورنری کو اس سے چھین لے گا, اس کو معزول کرے گا, یہ خوف تھا. اس لیے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شام گیا امیر شام کو خوش کرنے کے لیے. اس کا بیٹا کہتا ہے ہر روز میرے والد امیر شام کی ذہانت, سیاست, کیاست سے متعجب ہوتا تھا اور داستانیں سناتا تھا کہ یہ بہت بڑا تیز آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک دن انتہائی غمگین شکل میں آیا, میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بدترین آدمی کے پاس سے آیا ہوں. کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اس سے کہا اب آپ جیت گئے ہیں, آپ جیت گئے ہیں اور آپ اپنے عزیز یعنی بنی ہاشم, کیونکہ بنی ہاشم کا تعلق بھی قریش سے ہے, بنو امیہ کا تعلق بھی قریش سے ہے, ان کے اوپر احسان کرے، وہ سختی میں ہے، آپ کو خلافت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، تو کچھ سختی کم کرے اور ان پر کچھ احسانات کرے۔ تو کہا نہیں، تم نے انصاف نہیں کیا۔ دیکھو پہلا حکمران آ گیا، خلیفہ آ گیا، چلا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں۔ دوسرا آ گیا، چلا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں۔ تیسرا آ گیا جو ہمارا بھائی تھا اور چلا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں خلفاء کی نسبت میں لوگوں کی نگاہیں حکمرانوں کی نگاہ تھی۔ بعد میں بنو امیہ نے اہل بیت کے مقابل میں خلافت راشدہ اور عدالت صحابہ کے نظریات کو پیش کیا تاکہ اہل بیت کے مقابل میں یہ لائے جا سکے، عدالت صحابہ کے نام سے عصمت اہل بیت کے مقابل میں، خلفاء راشدین کے نام سے ائمہ اثنا عشر کے مقابل میں لا سکے۔ تو ورنہ اس زمانے میں ان کی طرف نگاہ کیا تھی؟ سیاست مداروں کی نگاہ تھی، یعنی یہ سیاست مدار تھے۔ خود امین شام یہی کہتا، مروج بن ذہب میں مسعودی نقل کرتا ہے کہ یہی کہا۔ اور محمد کا نام دیکھیے، روزانہ پانچ مرتبہ اذان میں لیا جاتا ہے، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس خاندان کا ہدف یہی تھا۔ خود یزید آپ دیکھیے، جب آل محمد اسیر ہو کر پہنچ گئے، جیت گیا تھا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے، ورنہ نہ کوئی وحی ہے نہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے کہتا ہے، میں خندف کے اولاد میں سنی ہوں، میں آل احمد سے اپنا لست من خندف ان لم انتق من آل احمد ما فعل، آل احمد سے احمد مختار نے جو کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہے اس کے انتقام نہ لوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو قرض دے دیا تھا آل احمد کے گردن پر، میرے قرض تھے، اس قرض کو محمد و آل محمد سے واپس لیا حسین کی شہادت کے ساتھ۔ یعنی در حقیقت پیغمبر سے انتقام لے رہا تھا، نبوت کو جھوٹ سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے دیکھیے اس خاندان کے باطنی حالات کو اب دیکھیے کیا حالات تھے۔ جب سید سجاد واپس مدینہ پہنچے کربلا کے واقعہ کے بعد، ابراہیم ابن طلحہ پوچھتا ہے، یہ ابن رسول اللہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ اس کے لیے تو معلوم تھا، ظاہری نظر رکھنے والے ظاہر بین لوگوں کے لیے یہی تھا کہ حسین ہار گئے ہیں، اسی لیے شہید ہو گئے، خاندان اسیر ہو گئی ہے، یزید اقتدار پر ہے پہلے کی طرح، بس وہ جیت گیا ہے۔ لیکن سید سجاد نے فرمایا، اذان کے وقت ہونے دو، اگر اذان ہوئی، نماز ہوئی، سمجھ لینا ہم جیت گئے، اگر نہیں ہوئی تو سمجھ لینا یزید جیت گیا۔ یعنی ہمارا ہدف اسلام بچانا تھا، دین بچانا تھا۔ تو بنو امیہ کا یہ ہدف تھا، یزید اب عرض کیا کہ نفاق کے دور سے گزر رہے تھے۔ نفاق کا مطلب کیا؟ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قوی ہے، اسی لیے یہ منافق جو باطن میں کافر ہے مجبور ہے اپنے آپ کو مسلمان پیش کرے، اسلامی باتیں کرے، اسلامی عمل کرے، تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر سکے۔ تو نفاق کے دور کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قوی ہے، کفر کمزور ہے، اس لیے کافر رہبران بھی مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتا ہے۔ لیکن کفر کا مطلب کیا؟ یزید کے زمانے میں یزید سمجھ رہا تھا اب اسلام کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کفر کا اعلان کرے کوئی حرج نہیں۔ اس آزمانے کے لیے اشعار کہا، تاکہ قدم بہ قدم کفر کی طرف جانا تھا، اسی لیے کفر کے اعلان کے اس کا خطرہ بہت تھا۔ اگر کفر کے اعلان کے باوجود لوگ خاموش رہتے تو اسلام مٹ سکتا تھا، سابقہ ادیان جس طرح سے مٹ گئے اسی طرح سے اسلام مٹ سکتا تھا۔ سیاست یہ چلائی گئی، امیر شام وصیت کرتے یزید سے، یزید جب میں مر جاؤں گا اہل عراق حسین ابن علی کو خط لکھیں گے، دعوت دیں گے، کہا کہ یہ چار آدمی حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر بیعت نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ یہ ابن زبیر تو ایک قسم کے لومڑی کی طرح ہے، اس کے بارے میں کہا کہ لومڑی کی طرح ہے، اسی طرح سے پیش آنا پڑے گا۔ عبداللہ عمر مان لے گا، عبداللہ وغیرہ بھی کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا، لیکن حسین ابن علی عراق والے حسین کی مدد کے لیے آئیں گے، خط لکھیں گے، اور تم خیال رکھنا حسین فرزند پیغمبر خدا ہے۔ دیکھیے، یہ امیر شام کو شک تھا کہ اس وقت اگر ہم نفاق کو چھوڑ کر کفر کا اعلان کریں مصلحت ہے یا نہیں۔ بیٹے سے کہتا، بیٹا اس کا خیال رکھو، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ ٹھیک ہے مسلمان اسلام سے بیگانہ ہے، لیکن جذبات رکھتے ہیں، جس طرح سے آج کل بھی کم و بیش یہی ہے، مسلمانوں کے پاس جذبات ہے، اسلامی جذبات ہے، اسلام بہت کم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہاوت، یوں پروگرام بنایا گیا تھا، امیر شام نے یہی کہا تھا یزید سے کہ سرجون جو عیسائی غلام تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس سے مشورہ لے لو۔ پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ عراق والے حسین کو خط لکھیں گے، حسین پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، قیام کریں گے، قیام کرنے کی صورت میں عراق والوں کے ہاتھوں پر حسین قتل ہو جائے تو بدنام خود شیعہ ہو جائیں گے، اور بنو امیہ اپنے عظیم ترین مخالف سے، فرزند پیغمبر سے نجات حاصل کرے، کہ ان کو خوف تھا یہ فرزند پیغمبر ہے، حسین کے بارے میں پیغمبر کی احادیث ہے، آیات قرآن ہے، اور اتنے پیار اور محبتیں ہیں جو پیغمبر نے حسین کے ساتھ کی ہے۔ اس حوالے سے مجبور، ایک قسم کے مجبور تھے، اسی لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ قتل کے الزام ان کو اوپر نہ آئے۔ اس کے لیے کیا کہ عراق سے حسین کو جو خط لکھنے والے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اموی سوچ رکھنے والے تھے، بنو امیہ کے سوچ رکھنے والے تھے، ایک دوسرا یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین عراق کی طرف جانے میں رکاوٹ نہیں، کہ نہ امیر مدینہ نے نہ امیر مکہ نے رکاوٹ نہیں کی تاکہ حسین عراق جا سکے، اور عراق میں جانے کے بعد عراقیوں کو تیار کیا حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ مؤرخین نے لشکر کوفہ کے بہت بڑے بڑے شخصیات کا نام لیا، یہ شام سے آنے والے لوگ تھے، یہ کوفہ والے نہیں تھے، اصل چلانے والے کوفہ شام والے تھے، کوفہ والوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، لیکن عرض کیا کہ عمر بن سعد جیسا آدمی جس کے والد فاتح ایران تھا، اس وجہ سے بڑا نام تھا، اس سے فائدہ اٹھایا تاکہ کہے حسین کے ساتھ جنگ در حقیقت وہی اسلام و کفر کی جنگ جیسا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے، کیونکہ مسلمان حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، باہر کے ایک قسم کے ناروں کو، ظاہری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو، اس کے والد نے ایران کے ساتھ جنگ کیا، ابھی یہ بھی اس والد کا فرزند ہے، تو یہ باطل کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے، حق کے ساتھ دے گا۔ اس تصور کو دینے کے لیے عمر بن سعد کو بھیجا، جبکہ شام کے بہت سے کمانڈرز تھے، اور بظاہر اہل کوفہ کا نام لیا، لیکن حقیقت میں آپ خود دیکھیے کہ کربلا میں امام حسین نے کبھی نہیں فرمایا یہ میرے شیعہ ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ مدینہ سے اہل کوفہ کو جب خط لکھا تو فرمایا میرے شیعہ، لیکن یہاں پر کربلا میں کبھی نہیں فرمایا تم میرے شیعہ ہو۔ ہاں یہ بات کہوں تو بہت سے محب تھے، محب ہونا الگ ہے، شیعہ ہونا الگ ہے، اور شیعہ بھی دو قسم کے تھے اس زمانے میں، ایک سیاسی شیعہ یعنی امام حسین کو حکومت کے حقدار سمجھتے تھے، علی کو حکومت کے حقدار سمجھتے تھے، لیکن ہم جیسا اعتقادی شیعہ نہیں تھے۔ بہرحال اس کے باوجود امام حسین نے کربلا آنے والوں کو شیعہ نہیں کہا ہے، حتی سیاسی شیعہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا، یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعہ ہو، یعنی بنو امیہ کے شیعہ ہو۔ اسی لیے وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں حسین کے قاتل شیعہ ہے، آپ دیکھیے یہی لوگ جب وہاں کوفہ واپس چلے گئے، کوفہ کے شہر میں مسجد بنائی انہوں نے، مسجد کے امامت کے لیے کس کو بلایا، عمر ابن سعد کو بلایا، کوئی شیعہ ایسا ممکن ہے؟ تو یہ لوگ کوئی شیعہ نہیں تھے، بلکہ سیاسی شیعہ بھی نہیں تھے شاذ نادر کے علاوہ، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کوفہ کے، آپ سمجھ لے 95% لوگ محب اہل بیت تھے، اس بنا پر بعض اوقات کچھ لوگ بنو امیہ جان بوجھ کر جو بھی محب اہل بیت تھے اس کو شیعہ بھی کہتے تھے، تاکہ وہ ڈر جائے، گھبرا جائے، حکومت کے خوف کی وجہ سے محبت اہل بیت سے دور رہے وغیرہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاست یہ تھی کہ شیعوں کے ہاتھوں میں مارا جائے تو الزام شیعوں پر آ جائے، اور بنو امیہ کے سامنے سے خطرہ ٹل جائے، اور بنو امیہ اب تک خلیفہ رسول اللہ کے نام سے خلافت کرتے تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑی مشکل بات تھی۔ کیوں؟ وہ پیغمبر کے دشمن تھے، ابھی پیغمبر کے نام کی وجہ سے ان کو خلافت اور بادشاہت مل رہی تھی، اسی لیے ان کی یہی کوشش تھی۔ حضرت سعد ابن حضرت کیا نام ہے قیس سعد جو ہے عمر بن سعد کے باپ فاتح ایران، ایک دفعہ کسی نے امیر شام کو ملک کہا تو وہ ہنسنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں خلافت کے لفظ سے ملک کے لفظ زیادہ پسند ہے۔ ہاں، وہ لوگ اسی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن جب تک پیغمبر کی خلافت کا دعویٰ نہ کرے تب تک حکومت نہیں مل سکتی تھی۔ اب ایسے مرحلے تک جانا چاہتے تھے کہ اس نام کے بغیر، پیغمبر سے منسوب ہوئے بغیر ان کی حکومت باقی رہے، اقتدار باقی رہے، اسی لیے چاہتے تھے کہ آل محمد شہید ہو جائے اور جو کچھ وہ دل میں ہے وہ کر سکے۔ تو یہ سیاست تھی۔ اب اس کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے، حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام کا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ یہی بنو امیہ ہے قرآن میں شجرِ ملعونہ، جس کی مذمت قرآن کی ہے ملعون درخت، خدا کے رحمت سے دور درخت۔ پیغمبر نے خواب دیکھا، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ممبر پر کچھ بندر اوپر جا رہے، اور جب آپ بیدار ہو گئے یہ آیت نازل ہوئی اور جبرائیل نے فرمایا یہ بنو امیہ ہے جو آپ کے بعد اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پیغمبر بہت پریشان ہو گئے، خدا کے درگاہ میں دعا کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہی بنی امیہ تھے، ان کا ہدف اسلام کو مٹانا تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا؟ بہت کام کیے انہوں نے۔ کہا ایک یہ ہے کہ جہاد، جو اسلام میں جہاد کا مقام تھا، اس کی حفاظت کی، کیونکہ اپنے مفاد میں تھا، لیکن ساتھ حکمران کے خلاف ہر قسم کے اقدام کو ناجائز قرار دیا۔ احادیث بنوائی گئی، جعلی احادیث بنائی گئی تاکہ حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے، حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے، اس قسم کے جعلی احادیث بنائی گئی۔ اگر حکمران تم پر ظلم کرے، ستم کرے، دین کے خلاف کرے، تمہیں خاموش رہنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جا کے زبانی کچھ کہہ سکتے ہیں، امر معروف نہیں ہز منکر، لیکن عملاً کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو عملاً حکمران کے خلاف اقدام کرے گا، یا مسلمان، عام مسلمان خاموش ہے، آپ الگ کوئی تحریک چلائیں گے تو آپ جاہلیت کے موت مریں گے۔ جماعت سے دور ہونے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے، حکمران کی بات نہ ماننے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے، یعنی کافر ہو جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کیوں حکومت کے خلاف اقدام کرے اور دنیا میں حکومت کے ہاتھوں مارا جائے، آخرت میں جہنم میں چلا جائے؟ اسی لیے انہوں نے جعلی احادیث کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کی۔ پھر مذاہب بنایا، جبریہ مذاہب، جبر یعنی کیا؟ یعنی انسان مجبور ہے ان کاموں کی طرف، انسان مجبور ہے، انسان نہیں کرتا، خدا کراتا ہے۔ تو یزید نے اگر حسین کو شہید کیا، شہید کرنے والا خدا ہے۔ ابن زیاد کوفہ میں جناب شہزادی سے یہی کہا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ شام میں یزید نے، لیکن آل محمد حامل علوم اسلام، حامل قرآن تھے، انہوں نے دندان شکن جواب دیا۔ لیکن بنو امیہ کی کوشش یہی تھی کہ ثابت کرے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان مجبور ہے، یا مذہب مرجعہ بنایا تاکہ کہے انسان جتنا گناہ کرے گا کوئی حرج نہیں، جنت اس کے لیے بک ہے، دل میں ایمان ہو کافی ہے، گناہ کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زبان پر کفر کے الفاظ جاری کرے، دل میں ایمان ہو کافی ہے۔ اسی لیے یزید نے زبان پر کفر کے الفاظ جاری کیا، کیونکہ اپنے لیے ماحول بنایا تھا کہ زبان پر کفر کے الفاظ نقصان دہ نہیں ہیں، تاکہ کفر کو معاشرے میں پھیلائے۔ اس طریقے سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن آل محمد نے روز اول سے کربلا تک اسلام سے دفاع کی، دشمنان اسلام نے روز اول سے لوگوں کو اسلام سے بے خبر کرنے کی کوشش کی۔ کس طریقے سے؟ سنت پیغمبر پر پابندی لگانے کے ذریعے۔ سنت پیغمبر پر جب پابندی لگائی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، پیغمبر نے جو کچھ قرآن کی تشریح بیان کی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے، یتلو علیہم آیاتی و یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، تلاوت کتاب کے علاوہ تعلیم کتاب پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ بیان کرے لوگوں کے لیے، قرآن کی تشریح کرے، تبیین کرے، وضاحت کرے۔ یہ پیغمبر کے حدیث پر پابندی لگانے سے ظاہر ہے قرآن شناسی کا دروازہ بند ہوا۔ قرآن میں اہل بیت کی شان میں جو آیات تھی، ان کے سمجھنے کے دروازے بھی بند ہوا، کیونکہ پیغمبر نے بیان کیا تھا یہ آیا علی کی، آئے مودد علی کی شان میں ہے، آئے تطہیر اہل بیت کی شان میں ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے آیات ہیں۔ سیوطی کہتا ہے 300 آیتیں قرآن میں علی کی شان میں، اور اسی طرح سے پیغمبر نے جو احادیث اہل بیت کی شان میں بیان کیا، حقیقت اسلام کے بارے میں بیان کیا، سب پر پابندی، یعنی مسلمانوں کو اسلام شناسی سے محروم کیا۔ اسلام کے تین سرچشمہ ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت نبوی، تیسرا عطرت، انی تارکن فیکم مستقلن کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب سنت اور عطرت تقریباً ایک ہے، کیونکہ ہم سنت پیغمبر کو عطرت سے لیتے ہیں، ائمہ سے لیتے ہیں، کیونکہ ائمہ معصوم ہونے کی وجہ سے جو سنت عطرت سے لیتے ہیں وہ یقینی ہوتی ہے، اور جو سنت اصحاب سے لیتے ہیں، اصحاب عام انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، اسی لیے معصوم سے لینا زیادہ بہتر ہے، اسی بنا پر عطرت سے لیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے، ورنہ تین سر چشمہ ہے، قرآن، سنت اور عطرت۔ سنت پیغمبر پر پابندی لگانے سے تینوں پر پابندی لگ گئی در حقیقت، اگرچہ قرآن مسلمانوں کے درمیان تھا اور تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ حالت تھی۔ تو دشمنوں نے پہلے لوگوں کو اسلام سے ناآگاہ کیا، اسلام شناسی کا دروازہ بند کیا، پھر اس کے نتیجے میں کیسا؟ قرآن پر پابندی لگا کر، سنت پر پابندی لگا کر، عطرت کی تمام فضائل سینوں میں دب کر رہ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جنگ صفین میں حضرت عمار کی شان میں ایک حدیث نے لشکر شام میں انقلاب کر رہا تھا، امیر شام ڈر گیا، سازشیں کی، لیکن علی کے خلاف، علی کے حق میں کوئی روایت، کوئی آیت شام والوں کے پاس نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا کس حد تک حقائق الٹ دیے گئے تھے، کہ کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے علی کی عظمت کا، لیکن شام والے علی کو واجب اللعن سمجھتے تھے، الٹ کر دیا گیا حقائق۔ تو اس کا ہدف یہی تھا کہ اسلام کو ختم کرے، لیکن قیام کربلا کی وجہ سے مسلمان بیدار ہو گئے، اقدار بدل گئے، اور انقلاب عالم اسلام میں رونما ہونے لگے، تحریکیں اٹھی، خود مدینے میں اصحاب اور تابعین کے شہر میں، کربلا سے پہلے تحریک نہیں اٹھی، کربلا کے بعد تحریک اٹھی، اور خلیفہ کی اطاعت واجب قرار دیا گیا تھا، ان جعلی احادیث کے ذریعے، جعلی تفسیر کے ذریعے قیام کربلا کے بعد ایسے خلفاء کے خلاف قیام کرنا واجب قرار پایا، مسلمانوں کے دل سے خوف ختم ہوا، بنو امیہ کی حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو گئے۔ یہ تو امام حسین کی قیام کے ایک اہم ہدف اسلام کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، دین کے وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، ختم نبوت ہوا ہے تو نیا نبی نہیں آئے گا. اگر دین مثلا دین حضرت نوح کی جو دین ہے وہ کیا نام ہے ختم ہوا تو حضرت ابراہیم آ گئے، حضرت ابراہیم کے دین میں تحریف ہوئے حضرت موسیٰ آ گئے، حضرت موسیٰ کے دین میں تحریف ہوئے حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کے دین میں تحریف ہوئے آخری نبی ہے، آخری نبی کے دین میں تحریف ہو جائے مٹ جائے تو اور نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے امامت کے انتظام کے امام نے بچایا. ظاہر خدا اسباب کے ذریعے اس نظام کو چلاتا ہے، خدا رازق ہے لیکن رازق ہوتے ہوئے ہمیں رزق کیسے دیتا ہے؟ پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، زمین کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، پہاڑ کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے، یعنی اسباب کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے. اسی طرح سے دین بچانے کا جو انتظام کیا ہے وہ اہل بیت کے ذریعے، امامت کے ذریعے خدا نے دین بچانے کے انتظام کیا. کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ خطرہ دین کے لیے لاحق ہوا تھا. ابھی کوئی حدیث لکھی نہیں گئی ہے، جتنے احادیث لکھی گئی تھی سب کو آگ لگا دی گئی ہے، تو دین کے وجود خطرے میں تھا. تو امامت کی قربانی نے دین کو بچایا، یزید کے نام کو گالی میں تبدیل کیا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے کربلا سے بہت پہلا مالک اشتر کے خط میں، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر تھا کچھ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں، اس وقت دین اسیر تھا. تو کربلا میں یزید جیسا جب آئے گا دین نابود ہو جائے گا. اس لیے حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام. تو ہم کربلا والے، کربلا کے غم منانے والوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کرے ہر میدان میں، ہر موقع پر. اور الحمدللہ اس کام میں مخلصین مشغول ہے، مصروف ہے، علم حق کو بلند رکھا ہے. حر ریاحی آپ جانتے ہیں، جب حسین عراق کی طرف آ گئے سب سے پہلے آپ کی ملاقات لشکر حر سے ہوئی. عمر ابن سعد نے لشکر روانہ کیا تھا، ابن زیاد نے لشکر روانہ کیا تھا مختلف راستوں پر تاکہ حسین کو روک سکے، حسین کو اسیر کر سکے. حر کی لشکر سے آپ کی ملاقات ہوئی، حر نے آپ کا راستہ روک دیا، حر نے آپ کا راستہ روک دیا. آپ نے لشکر حر کو خطاب کیا کہ یزید کے اعمال کو دیکھو، یہ شیطان کے تابع ہے، دین خدا کو تحریف کرنے والا ہے، بندگان خدا پر ظلم کرنے والا ہے، بیت المال کو اپنی خاندان تک محدود رکھنے والا ہے. خلاصہ یزید کی خامیاں برائیاں بیان کی اور لوگوں کو دعوت دی حق کی طرف. اور آپ عراق والوں کے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں، میرا ساتھ دے دو، تمہاری دنیا و آخرت دونوں کی سعادت اسی میں ہے. اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب امام گھوڑے پر سوار ہو گئے، چلنے لگے تو حر نے روکا، آپ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر اس نے روکا. تو امام نے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تم پر گریا کرے، یعنی تمہاری موت واقع ہو جائے، خدا تمہیں قتل کرے، خدا تمہیں جان سے مار دے. حر نے کہا کہ اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں مناسب جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ تو جناب سیدہ ہے، میں آپ کی والدہ کے نام بہترین شکل میں ہی لے سکتا ہوں. لشکر ابن زیاد کے سربراہ ہے، افسر ہے، سرکردہ ہے، لیکن حسین کی کچھ معرفت ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھا، جب لشکر حر سے امام کی ملاقات ہوئی سارے پیاسے تھے، امام نے اپنے ساتھ جو پانی لایا تھا سب کو پلایا. اس لشکر کے ایک فرد جو دیر سے پہنچا تھا، جب وہ پہنچ گیا امام نے اس کے اس کو اس نہیں سمجھ رہا تھا کس طرح سے اپنی سواری کو پانی پلائے مشکیزہ کے ذریعے، تو امام نے خود پلایا اس کے اونٹ کو پانی. امام کی اخلاق حسنہ حر نے دیکھا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ صفین میں دشمنوں نے پانی بند کیا، علی نے ان سب کو جب شرع فرات پر قبضہ کیا دوبارہ پانی پینے کی اجازت دی. اسے علی کا بیٹا تھا حسین. لشکر دشمن ہے جو پانی سینکڑوں میل سے اٹھا کر لا رہا ہے، اس پانی کو پلایا. اخلاق حسینی، کردار حسینی نے اپنا اثر کیا. اور کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، آپ کو روک تو نہیں سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا. روز عاشورہ جب ہو گیا، اور عمر ابن سعد سے پوچھتا ہے، عمر کیا جنگ ہوگی؟ کہا یقیناً جنگ ہوگی. سب سے کم تر جو بات پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے، بازو کٹ جائیں گے، پاؤں کٹ جائے گی، سر جدا ہو جائیں گے. اس کے پاس سے آیا میدان میں، صحرا میں کھڑے تھے اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ، اس سے کہا تم اپنی گھوڑے کو پانی نہیں پلانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا میں نے احساس کیا حر مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے، اسی لیے میں چلا گیا. حر آگے بڑھتا جا رہا تھا، کام رہا تھا، کسی اور نے دیکھا حر کو. حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اہل کوفہ کے درمیان سب سے طاقتور بہادر سپاہی کون ہے، تو میں تیرا نام لیتا. تم ڈر رہے ہو جنگ سے؟ کہا کہ نہیں، جنگ سے نہیں ڈرتا ہوں، اب نہ آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اس لیے میں پریشان ہوں. پھر کہا کہ قسم بے خدا میں جنت کو چھوڑ کر جہنم اختیار نہیں کروں گا. پھر حسین کی طرف آگے بڑھا، خیمگاہ حسینی کے نزدیک جب پہنچا، گھوڑے سے اتر آیا، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھا، کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ. حسین میرا سلام ہو آپ پر، سب سے پہلا آپ کے راستہ روکنے والا میں ہوں، سیدانیوں کو پریشان کرنے والا میں ہوں، کیا میرا اتنا بڑا جرم ہے؟ میرا توبہ قبول ہے یا نہیں؟ رحمت للعالمین کا فرزند تھا حسین. فرمایا ہر تمہارا توبہ قبول ہے، آئیے بیٹھیے، آپ ہمارے مہمان ہیں. عرض کرتا مولا میں نے سب سے پہلا آپ پر ظلم کیا ہے، چاہتا ہوں سب سے پہلا آپ کے رکاب میں شہید ہو جاؤں. میدان کی طرف جاتا ہے، ان کو نصیحتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے اہل کوفہ، یہ تمہارے نبی کا فرزند ہے، یہ پانی جس سے تمام جانور پیتے ہیں، تم نے اس پانی سے فرزند پیغمبر کو محروم کیا ہے. واپس آیا، اپنے بیٹا کو بھیجا میدان کی طرف، بیٹے نے خوب جنگ لڑی. میں نے ایک روایت دیکھی ہے عجیب، بیٹے نے خوب جنگ لڑی، واپس آیا باپ کے پاس، باپ کے پاس واپس آیا علی اکبر کی طرح، عرض کرتا ہے بابا کچھ پانی ہو تو دے دے. حر کہتا ہے بیٹا واپس خیمگاہ سے واپس میدان کی طرف جاؤ، خدا خدا تمہیں مجاہدین کا اجر عطا فرمائے گا. بیٹا چلا گیا. اس کے بعد حر کے بھائی اور غلام بھی میدان میں شہید ہو جاتا ہے، اور حسین سے اذن لے کر میدان جاتا ہے، اشقیا کو نصیحتیں کرتا ہے. مسلسل نصیحتیں کرنے کے بعد دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی، دشمنوں کے پاس طاقت نہیں تھی، تن بے تن حر کے ساتھ جنگ کرے. سب نے ایک دم حملہ کیا، حر نے بہت سن کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد آواز دی، حسین آپ پر میرا سلام ہو.
حسین سرانے پہنچے جس طرح سے علی اکبر کے سرانے پہنچے، جس طرح سے علمدار عباس کے سرانے پہنچے، اس حر کے سرانے بھی پہنچ گئے، حر کے سر کو اٹھایا، زانو پر رکھا، فرمایا حر تمہاری ماں نے بہت اچھا نام رکھا ہے تمہارا، حر یعنی آزاد انسان، حریت پسند انسان۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حر کو وہاں سے فرمایا خدا تمہیں میرے نانا اور میرے والد کے ساتھ تو مشہور فرمائے، دعائیں دی، پھر آپ نے حر کے سر مبارک کو اپنے رومال سے باندھ لیا، خون جاری تھا، آپ خیمگاہ کی طرف حر سے جدا ہو کر آ گئے۔ روایت میں ہے شاہ اسماعیل کے زمانے میں جب حر کی قبر کھودی گئی، شک تھا کہ حر کا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اگرچہ روایت ہے سید سجاد جب گئے حر کو دفن کرنے کے لیے، فرمایا حر آپ پر سلام ہو، خدا نے آپ کے توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ لیکن شاہ اسماعیل نے جب قبر کھودا تعمیر کرنے کے لیے، جب آخری مرحلہ تک پہنچا تو اس نے کہا قبر کھودو، دیکھو حر کے جسم کیسا ہے۔ جی اس قبر کھودنے والے نے دیکھا ایک کپڑا ایک رومال حر کے سر پر ہے، سر اسے باندھا ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل نے کہا یہ مجھے دے دو، یہ امام کا رومال ہے۔ جب کھولا گیا خون جاری ہوا، دوبارہ بند کیا گیا خون بند ہو گیا، چند بار ایسا ہوا، یہاں سے پتہ چلا حر زندہ ہے، حر حتی جسمانی لحاظ سے بھی خون جاری ہے، اس کا توبہ خدا کی درگاہ میں قبول ہے۔
لعنة الله القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد۔